पर न करता, बल्कि हमसे नफरत करता, हमसे बदले में तुम्हें मालूम है हमने उसके साथ क्या क्या सलूक किया। तो ये
बात क्या है मित्र का, तुम्हारा यूसुफ कैसे हो गए?
यहूदा ने कहा भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम मानो या ना मानो। बार सूरत यूसुफ अलैहि सलाम ने चंद रोज उनको अपने पास रखा, बड़ी खातिर की, फिर दरबारियों को हुक्म दिया कि इनको 10 ऊंट गन्ने को दे, 3 नफर की आदमी एक ऊंट का गन्ना आप देते, और मुक्त नहीं देते थे तीन नकली। अगर यूसुफ अलैहि सलाम के भाई भी थोड़ी ज्यादा दे तो उनके पास कीमत नहीं वो लेकर आए। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है बलम्मा जहदहुम बिजहादिहिम, जब यूसुफ अलैहि सलाम ने उनका कागो सामान तैयार कर दिया, उनको 10 ऊंट गन्ने तो दे दिए, तो वो कहने लगे बादशाह हमारा वो जो 11 भाई है ना दुनिया ली जो नहीं आया, बाप ने उसको अपनी बात रख लिया था तो उसके हिस्से का भी एक ऊंट दे दूंगी, वो आ नहीं सका। आपने फरमाया भी हमारा ये कसूर नहीं, जितने आते हैं हम उनको देते, जो लोग घरों पर होते हैं उनको हिस्से का नहीं देते, हमें क्या पता तुम्हारा भाई है या नहीं है। और अगर वाकई तुम्हारा भाई है वो 11 दुनिया में, तो अब दोबारा जब आओ तो इसको भी नहीं कराना। काला तूनी दे अखिन न कौन, जब दोबारा आओ तो उसको भी अपने साथ लाना, मिन अभी तुम जो तुम्हारे बाप से है, जो तुम्हारा अलाकू भाई है दुनिया में, जब दोबारा आओ ना उनके भी साथ लेकर। अला तरौना इन्नी उफ्फिन कैला वाना खैरुनी मुंजली, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा माफ देता हूँ, दोनों में कोई कमी नहीं करता, और मैं कितना मेहमान नवाज हूँ, मेरी तुम्हारी मेहमानी की है, मेजबानी के फराइज अंजाम दिए, तुम्हारे साथ कितना अच्छा सलूक किया, तो अब जो आओ तो उसको दुनिया दून के भी साथ
लाना,
और अगर तुम उसको साथ में न लाए
फला कैला न कुमी,
तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए गंदा नहीं होगा। अगर तुम उसको साथ लेकर न लाए तो फिर मैं तुम्हें गंदा नहीं दूंगा।
बना पकड़ान फिर मेरे करीब नामा,
क्योंकि फिर मैं ये समझूंगा कि तुम झूठ बोलते थे, तुम्हारा कोई भाई नहीं था, अगर होता तो उसको लेकर आते, और अगर वाकई से तुम्हारा भाई है तो उसको लेकर आना, अगर तुम लेकर ना आए तो मैं समझूंगा कि तुम झूठ बोलकर एक आदमी का गन्ना लेना चाहते थे, तो उस भाई को लेकर आना मेरे पास, और अगर उसको लेकर ना आए तो तुम मेरे करीब लाना, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गन्ना नहीं है,
क्योंकि एक बार वे चाहते थे कि दुनिया में उनको भी मिले, क्योंकि वो तो हकीकी भाई था।
आपने और क्या किया? अल्लाह अल्लाह
कानू तनु रावे तो अनु अबाहो वाइन्ना नकारेनून,
भाइयों ने कहा कि हम अपने बाप को उसको मांगेंगे, उसकी साहस करेंगे, उसको लाने का जरूर इरादा करेंगे, और हमको हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि और बात का तूने कह दिया कि अगर उसको साथ नहीं लाओगे तो मेरे करीब भी ना आना, तो हमको हमें उसको लाना ही पड़ेगा, और हम मसाज करेंगे अपने बाप से कि वो दुनिया में इनको भी हमारे साथ भेज दे।
अच्छी बात,
ये तो गलत सलाम ने क्या किया,
बकाना ने भी सुना नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों से अपने दरबार के जवानों से कहा इजालू बिदा कहूं तीरे हाले हिंद, لعلهم يعرفون عائدا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
دربار کے غلاموں کو نوکروں کو حکم دیا کہ یہ جو قیمت لائے ہیں نا سونگی وہ ان کو بتانے کے لیے اور ان کے پجاروں میں رکھ دو واپس کر. جتنی قیمت بھی لائے ہیں نا گنے کی اور انہوں نے دی ہے اور اس کے بدلے میں گنا لیا بھی ان کو واپس کر. اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ ان کے پاس قیمت نہ ہو کیونکہ آئیں گے ہمارے پاس تو قیمت نہیں ہے. جب قیمت نہیں ہے تو جائیں کیسے؟ بغیر قیمت کے تو گندا ملے گا نہیں. تو قیمت واپس کر دو شاید اسی قیمت کو لے کر پھر دوبارہ آ جائیں. اور بات تو کہتی ہے کہ آپ نے بھائی تھے نا سکے باپ کی طرف سے تو ان سے قیمت لینا مربت اور احسان کے خلاف تھا. احسان کیا اور اس لیے واپس کی قیمت تاکہ ان کی قیمت کو لے کر دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیمت نہ ہو اور قیمت نہ ہونا ان سے آنے کے لیے رکاوٹ بن جائے. لے جی چلے گا واپس چلے گا. منظرے طے کرتے ہوئے چنان میں اپنی باپ کے پاس تھا.
فلما رجعوا الى ابيهم جب اپنے باپ کے پاس لوٹے واپس پہنچے کالو یا بانا
چلنے لگے ہیں ہمارے باپ
منیا منل کئی
ایک اونٹ کا گندہ ہم سے روک لیا گیا کیونکہ یہ دنیا نہیں ہے ہمارے ساتھ نہیں اگر یہ بھی ساتھ ہوتا تو اس کے حصے کا بھی گندہ ملتا.
باہر سیمانا اخانا مقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
اب ہم دوبارہ جائیں تو دنیا نون کو بھی ہمارے ساتھ بھول دے تاکہ اس کے حصے کا بھی گنا لے اور ابا جان تو خیال نہ کرنا ہم اس کی حفاظت کریں گے.
قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل.
آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارا دنیا نیند کے معاملے میں اسی طرح اعتبار کر لوں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں پہلے کیا تھا؟ تم نے یوسف کے معاملے میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو پھر تم نے آ کر کہہ دیا بھیا کھا گیا. اب دنیا نیند کو بھی نہیں جانا چاہتی ہوں پھر میں تمہارا اعتبار کر لوں؟ تم کیا حفاظت کرنے والے ہو؟
اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اللہ کو کیا حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.
چلو ابھی تو تم آئے ہو پھر دیکھا جائے گا سامان وغیرہ کھولو. بادشاہ کیسا تھا ابا جان سے کو کیا بتائے؟ ایسا نیک ایسا قریب نفس ایسا پاک باغ بات کا ہم نے ہوں ابا جان جب ہم نے آپ کا کلام اس کو پہنچایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ.
اس نے ہماری بڑی خاطر کی بڑی عزت کی اور بار بار آپ کا حال پوچھتا تھا گھر کی آواز پوچھتا تھا
اور اس بادشاہ نے بھی آپ کو سلام کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے جب بیٹے نے سامان کھولا تو وہ پیسے بھی نکلا. وہ جو سرمایہ پونجی لے کر گئے تھے
اللہ فرماتے ہیں جنندا کتا ہے متا ہے جگدی ردت نہیں ہوں. جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو وہ پونجی کو لے کر گئے تھے وہ بھی انہوں نے پانی جو ان کو لوٹا دی گئی تھی.
کہنے لگے ہاں ہاں اب جان دیکھیے
بادشاہ نے کتنی مہربانی کی دس اونٹ گنا بھی دے دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے
قیمت بھی واپس کر دی تو اب تو ہم ضرور جائیں گے کیونکہ اگر
یہ قیمت نہ ہوتی تو پھر فکر ہوتی کبھی قیمت کماتے نہیں. پہلے قیمت کا انتظام کرو پھر جائیں گے, دوسرے نہ پیسے قیمت واپس کر دی تو آپ کو ہم غریب جائیں گے. اور ابا جان اب ہمارے بھائی دنیا نیند کے ضرور دے دینا, ورنہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر اس کو ساتھ نہیں لاؤ گے نا تو میرے قریب نہ ہونا, تو میں تمہیں کوئی بندہ نہیں دوں گا. تو اب اس کو ہمارے ساتھ ضرور دے دوں.
کون لانور تو نہ ہوں ماں, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہر دن اس کو تمہارے ساتھ نہیں دے دوں گا موت کمن تم نمی دہی یہ
فرمایا میں ہر کو اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے قسم کھا کر پکا عہد نہ لو. اللہ کی قسم کھاؤ اور میرے ساتھ پکا عہد کرو تو تم اس کو میرے ساتھ واپس لاؤ گے. ہاں اگر تم سارے کہیں گر جاؤ, سارے کہیں پکڑے جاؤ, سب پر کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ تم کو واپس آ جاؤ اور اس کو وہاں چھوڑ آؤ. ایک دیر مجھے بھی جان کر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کل نہیں بتا دیا.
اگر سارے کہیں گر جاؤ تو الگ بات ہے, لیکن کہیں اس کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤ تو میرے ساتھ عہد کرو, خدا کی قسم کھا کر میرے ساتھ عہد کرو کہ تم اس کو واپس میرے ساتھ میرے پاس لاؤ. کنما آتے موت کہوں,
انہوں نے عہد کر لیا قسم کھا کر اس کو نہ لوں.
کان اللہ انا مانت لوگ
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل, یعنی اللہ تعالیٰ ذمہ دار کام ہے. جو کچھ ہم نے ایسے کیا ہے بات چیت کی ہے اس پر اللہ ضامن. دوسری مرتبہ پھر چلے, اب دنیا نیند بھی ساتھ پہلے کتنے گئے تھے دس, اب کتنے گیارہ, گیارہ میں بھائی کو بھی ساتھ لے. جب چلنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت,
وقال یا بنی
فرمایا ہے میرے بیٹو
لا تدخلوا من باب واحد,
گیارہ کے گیارہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا,
تدخلوا من ابواب متفرقہ
الگ الگ دروازے سے جانا. اس لیے کہ تم گیارہ بھائی ہو, گیارہ ہی خوبصورت ہو, گیارہ ہی جوان ہو, شکلیں بھی ملتی جلتی ہیں, تو جب ایک ہی دروازے سے گیارہ سے گیارہ داخل ہو گئے تو لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کی نظر لگ جائے گی, کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے.
الگ الگ دروازے سے تم سے ادھر سے تھے ادھر سے.
آگے کیا فرمایا,
مَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
سرگندو میں تمہیں اللہ کے بے نیاز تو نہیں کر سکتا, تو تم کو اللہ کا ہی ہے, اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ پورا حکم لیتا ہے,
اور ایمان والوں کو توکل کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی حکم سے ہوتا ہے, مگر تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے.
تدبیر اختیار کرنا توکل اور بھروسے کے خلاف نہیں. جانتے صاحب ہمارے بڑا اہم مسئلہ ہے, فرماتے ہیں حکم تو اللہ کا ہے اس پر بھروسہ رکھو, اس کا جو حکم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, لیکن تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے. بھروسہ رکھو اللہ پر اور تدبیر بھی اختیار کرو.
تدبیر اختیار کرو مگر بھروسہ تدبیر پر نہ کرو, بھروسہ
اللہ پر رکھو. سبحان اللہ, یہ بڑی اہم بات. مثلا ایک ہے
تقدیر اور ایک ہے تقدیر. کوئی شخص ہاتھوں پر ہاتھ کر کے بیٹھ جائے تو بس جو میرے مقدر میں ہوگا ملے گا مجھے کاروبار دھندا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تقدیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں, تقدیر پر نظر. تو یہ بات بھی غلط. تقدیر اختیار کرے, کاروبار کرے, دھندا کرے, مگر بھروسہ دھندے پر نہ کرو, بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. تو اس کا پھل ہوگا تو رزق ملے گا. میدان جنگ میں خالی ہاتھ نہ جاؤ. تلواریں بندوقیں رائفلیں ٹینک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ کی تقدیر اللہ کھٹا ڈولی ہوگی تو دے دے گا. تو یہ غلط بات. تقدیر اختیار کرو پوری طاقت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, ہتھیار متھیار لے کے جاؤ, لڑو, مگر بھروسہ ہتھیاروں پر نہ کرو, بھروسہ نہ کر کرو. تقدیر اختیار کرو, ہتھیار استعمال کرو, لیکن عقیدہ جو رکھو تو فتح ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہو. علاج معالجہ کرو لیکن بھروسہ علاج معالجے کرنے, بھروسہ اللہ پر. چنانچہ حدیث شریف سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, ایک دیہاتی آیا اونٹ پر, اس نے اونٹ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا توکل تو اللہ, تو میں نے اللہ کے توکل پر اللہ کے بھروسے پر اس کو چھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک انہا وتوکل, اے عربی اس اونٹ کو بٹھاؤ اور اس کا گھٹنا باندھ دے, پھر اللہ پر توکل کر. اونٹ بیٹھ جاتا ہے نا, تو جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح اس کو اس کا گھٹنا باندھ دیتے ہیں, جب وہ ادھر کرتا بھاگ نہیں کرتا. تو اس نے گھٹنا چھوڑ دیا اور کہا توکل تو اللہ. تو فرمایا پہلے اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ, پھر اللہ پر توکل کر, ورنہ یہ بھاگ جائے گا پھر تو اللہ پر بھی بدگمانی کرے گا. تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ دیا کہ اللہ نے پکڑ کے نہیں رکھا اور میرا اونٹ بھاگ گیا, پھر اللہ کو بھی برا کہے گا, اللہ پر بھی بدگمانی کرے گا. تو فرمایا کہ اس کا گھٹنا باندھ دے, پھر اللہ پر توکل کر. مولانا روم رحمت اللہ نے جو بڑے حکیم ہیں, بڑے عارف ہیں, وہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں در توکل نیکن درکار کن کار کن پک تکیا در جدار کن. فرماتے ہیں اگر توکل کرتا ہے تو کام میں توکل کر, کام کر, تدبیر اختیار کر اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کر. بغیر کام کے, بغیر تدبیر کے بھروسہ کرنا یہ تمہارا مقام نہیں. دیکھو نا, کوئی سے ساتھوں پر ہاتھ کر کے بیٹھا رہے, کسی مقصد میں داخل نہ ہو تو علم حاصل کر سکتا ہے؟ وہ گریجویٹ ہو سکتا ہے؟ اور بی اے ایم اے ایل ایل بی وکیل بن سکتا ہے؟ تو بعد میں وہ کہے میری قسمت میں نہیں تھا. تو یہ بعد میں سن کر کے اس کی قسمت میں نہیں تھا, مگر اس سے کوئی پوچھے کہ تو نے کوشش بھی کی, اللہ پر انجام دے رہا ہے تو اللہ نے میری قسمت میں علم لکھا ہی نہیں. ارے تو نے خود کوشش نہیں کی, کسی مقصد میں داخل نہیں ہوا. اگر تم مقصد میں داخل ہوتا, کرتا, محنت کرتا, کوشش کرتا, پھر علم نہ آتا تو پھر تو بات ہی سے تیری قسمت میں نہیں تھا. تو نے کوشش ہی نہیں کیا, ہاں ہاں قسمت کو بدنام کر رہے. یہ کوشش کر, جو تیرے اختیار میں ہے وہ تو کر, پھر جو اس کے اختیار میں ہے وہ کر. اللہ اللہ. سلطان العارفین حضرت بالغیب بستانی رحمت اللہ علیہ بڑے کامل اکمل ولی اللہ ہوئے, سلسلہ نقشبندیہ. حضرت بالغیب بستانی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے سنگ و مرشد, بستان شہر میں ایک غندی, ایک کنڈری, ایک سوائے کالج. سمجھ رہا میری بات؟
بدکار عورت اس نے آ کر اڈا کھول دیا. تم بڑی خوبصورت اور جوان, لوگ اس کے چکر میں آئے, اس فتنے میں مبتلا ہوئے. جاتے تھے حضرت صاحب کو پتا چلا کہ ایک عورت آئی ہے, اس نے آ کر یہاں بدکاری کا اڈا کام کر دی. آپ نے خیال کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے جو برائی ہو رہی تھی تو تم نے کیا کیا. یاد رکھو ایک مسئلہ, ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی خود برائی سے بچے, ایک وہ ہے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہے جو ہو رہی ہو تو وہ اس کو نہ روکے تو یہ بھی جرم ہے, روکنا چاہیے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ ایک بستی کے لوگ ظالم تھے, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس بستی کو تباہ کر دو. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس بستی میں ایک نیک آدمی بھی ہے جو گناہ نہیں کرتا, بڑا نیک ہے, تو اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کر دوں یا اس کو نکال دوں؟ رب نے فرمایا اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کر, یا اللہ کو تو بڑا نیک ہے. اللہ نے فرمایا ہے تو نیک, خود برائی نہیں کرتا تھا مگر اس کے سامنے برائی ہوتی تھی یہ روکتا نہیں تھا, اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کر. تو سنو, سلطان العارفین نے خیال کیا برائی کا اڈا کھل گیا, تو میں اگر اس طرح بیٹھا رہا میں نے کچھ نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایک دو مریض ساتھ لیے, ساتھ میں کندھا لیا, جہاں وہ عورت رہتی تھی اس کوچے میں چلے گئے تو وہ رہتی تھی اوپر, نیچے دروازے کے پاس آپ نے مسلح بچھا لیا اور تصویر بدل کر بیٹھ گئے. لوگ جو آئے نا تو انہوں نے دور سے دیکھا تو کر رہے ہیں آج انگریزاں بیٹھے, سارا شہر جانتا تھا بڑے کامل ولی اللہ. لوگ دور سے ہی پوچھے مر گئے, ایک آیا مر گیا دوسرا آیا مر گیا, کچھ کون آگے بڑھے؟ جو باپ تھے خریدار تھے برائی کے پاس من تھے وہ تو حضرت صاحب کو دیکھ کر دور سے ہی واپس ہو گئے, اور جو مخالف کے لوگ دیکھنے ان کے پیروں کا حال, مخالف کو تو باندھنا چاہیے, جو مخالف تھے نا بزرگوں کے تیروں کے جو ماننے والوں سے کہیں گے دیکھو تمہارا تیر آج کہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ ہے تمہارے تیروں کا حال. کیونکہ مخالف جو ہے وہ نئے آئے ڈھونڈتا ہے, اس کو تو بہانا چاہیے. جب رات ہو گئی جو عورت کہنے لگی کہ آج کوئی آ نہیں رہا بادشاہ, اس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ بات کیا ہے آج کوئی آئی نہیں نا, لا جا کے دیکھ. نوکرانی نے نیچے آ کے دیکھا, اس نے کہا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے, اتنی بڑی ہے بڑا نورانی چہرہ تصویر آ گئے. اس عورت نے اپنی نوکرانیوں سے کہا کہ ایک بزرگ سے جاؤ, کہ بزرگ صاحب جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھو, کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھو, یہ تمہارا مقام نہیں ہے. بزرگوں کا اللہ اللہ کرنے والوں تسبیح دیکھنے والوں کا مقام مسجد ہے خانقاہ ہے, تم میرے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے کباب میں ہڈی بن گئے ہو, خرم ہر مصیبت کر دی جاؤ اپنے کام کرو. نوکرانی نے آ کر کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا نہیں, یہیں رہوں گا, آج رات یہیں گزارنی. نوکرانی نے جا کر کہا تو وہ عورت کہنے لگی تو پھر ان بزرگوں سے کہو کہ اگر آج رات یہیں گزارنی ہے تو یہیں نہیں اوپر آ جاؤ. آپ اوپر چلے گئے, لوٹ کے سنو سر اوپر چلے. بزرگوں کا روگ ہوتا ہے, جب آپ اوپر گئے ولایت کا روگ تھا, عورت بیچاری گڑے تو آج بھی کیا مصیبت آ گئی ہے, اور آخر ٹھیک ہے مسلم اگر بد قسمتی سے برائی کرتی تھی سر پر کپڑا چھپڑا ڈالا. اگر تو کہنے لگی بزرگو آپ اللہ والے لوگ ہیں, آپ کی شکل صورت بتاتی ہے کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں,
تو آپ کو کسی مسجد میں جا کر بیٹھنا چاہیے، آپ کہاں وہاں میرے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے. کیا بات؟ فرمایا ہم آج آپ تیرے پاس رہیں گے. وہ ہم ہی تو ہے. اس نے کہا اگر میرے پاس رہنا ہے تو میری اتنی فیس ہے. فرمایا ہم گئے. فیس ہے. فرمایا یہ فیس تم نے کیوں لی ہے؟ کس چیز کی لی ہے؟ کہنے لگی حضرت جی اب اس رات کے لیے میں آپ کی آپ جو چاہے میرے ساتھ کر دیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی. فرمایا ٹھیک ہے. میں نے بالکل کی. فرمایا یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ حرام کے پیسے کے کپڑے، جا غسل خانے میں ان کپڑوں کو جا کر اتار اور یہ نئے کپڑوں کا جوڑا لے کر آیا ہوں. یہ کہ درویشوں کا نباس، چاچا کا نباس دیا. وہ عورت غسل خانے میں گئی، فرمایا پہلے غسل کر اور یہ کپڑے جو حرام کے پیسے کے تو نے پہنے ہوئے ان سے اتار اور یہ میں جو جوڑا لایا ہوں پہن کے آ جا. ہاں بھائی، فرمایا وضو کرنا آتا ہے؟ وضو ہے آتا ہے. کر وضو کیا. نماز آتی ہے؟ یہاں تھوڑی تھوڑی آتی ہے. سنا یہ لگی پر میں آپ نے نماز کہیں کروائی. فرمایا کبھی پڑھی ہے؟ یہاں کبھی کبھی پڑھائی کرتی تھی پہلے. آتی تو ہے ویسے، پڑھا کرتی تھی. بس بد قسمتی تو برائی میں لگ گئی. فرمایا اچھا آج نماز پڑھ. پہلے ہمیں دیکھ ہم نماز پڑھ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اسی طرح نماز پڑھ. حضرت صاحب نے دو رکعتیں پڑھی وہ دیکھ. فرمایا اسی طرح پڑھ. جب وہ سجدے میں گئی آپ نے اپنی چادر اتار کر اس کے اوپر ڈال اور انیا کی بارگاہ میں ہاتھ اور کہا کہ آپ کے تار میں آخر کر دمس بد دینا نماز مسیح. مولا جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا. میرا کام تھا اس کو برائی کی طرف سے ہٹا کر بھلائی میں لگا دیا. میں نے بدکاری زنا کی طرف سے اس کو ہٹا کر نماز میں لگا دیا، تیری بارگاہ میں جھکا دیا. اب یہ تیری بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے ہوئے کری ہے، یہ میرا کام. میں نے اس کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا.
کل تیری کارے کرا اور کل بہا کل تنے مصطفیٰ. اس کو سجدے میں جھکا دینا میرا کام تھا، وہ میں نے کر دیا. اور اس کے دل کو صاف کرنا اور اس کے دل کو اپنی طرف لگانا یہ تیرا کام ہے. تو اپنے حبیب کے صدقے، مصطفیٰ کے صدقے اس کے دل کو پھیر دے، برائی کی طرف سے ہٹا کر نیکی کی طرف لگا دے. آپ دعا کر رہے تھے اور اس کی تقدیر بدل رہی تھی. جب اس عورت نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ قدموں پر گر کے کہنے لگی حضرت بات آپ مہربانی فرمائیے، میں توبہ کرتی ہوں، آئندہ کبھی برائی بدکاری نہیں کروں گی، مجھے اپنی غلامی میں داخل کرو. حضرت نے اس کو بیعت کیا اور ایک نیک آدمی سے اس کا نکاح کیا. اس کے بطن سے ولی اللہ پیدا ہوئے.
اللہ والے اس طرح تقدیروں کو بدل دیتے، تقدیروں کو بدل دیتے. پھر دنیا نے دیکھا
کہ وہ جو بدکار تھی وہ نیکوکار بن گئی,
ولی اللہ بن گئی, اس کے بطن سے اولیاء اللہ پیدا ہو گئے. اللہ والوں کی نگاہ سے ان کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں اب دعا ہو یا رب القضاء دعا تقدیر سے بدل دے. بدکار جاتے ہیں نیکو بیمار کرنے والی نظر کو مانتے ہو, تندرست کرنے والی نظر کو نہیں مانتے ہو. ارے بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں تندرستوں پر پڑتی ہے تو بیمار کر دیتی ہے, تو یاد رکھو بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں بیماروں پر پڑتی ہیں ان کو تندرست کر دیتی ہے.
نظر کی تاثیر ماننے کرے گی, سب لوگوں کی نگاہوں کی تاثیر ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ جو سانپوں کے ماہر ہیں ان سے پوچھو, سانپوں میں بات سانپ ایسی ہے کہ اگر آپ کی نظر سانپ کی نظر سے ٹکرا جائے تو آپ مر جائیں. سانپ کی نظر میں اتنی تاثیر, نگاہ سے زہر اندر داخل کر دیتا ہے بندہ مر جائے. علامہ قمیری نے حیات الحیوان کے اندر یہ لکھا,
مگر جانوروں کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے کہ زندہ آدمی پر نظر کرے تو اس سے مار دے, تو اللہ والوں کی نگاہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ مردوں پر پڑے تو زندہ کر دے.
سنیے صاحب, فرمایا دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, کہیں نظر نہ لگ جائے. ہوتا تو اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ, مگر تدبیر بھی اختیار کر دی.
اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے,
جیسا کہ ان کے باپ نے ان سے فرمایا, اس میں ایک راز بھی تھا. دس بھائی جو تھے وہ دو دو ہو گئے, تو دو اس دروازے سے جائیں گے, دو دروازے سے, دو دروازے سے شہر کے اندر جانے کے کئی دروازے. دنیا نور میں اکیلے رہے, جب دنیا نور میں اکیلے رہ جائے تو کھڑے ہو کر رونے لگے. اپنے بھائی یوسف کی یاد آئی,
اور میرے سارے بھائی بے ہو گئے, اکیلا رہ گیا. اگر آج تو ہوتا تو ہم بھی بہنا ہوتے.
یہ تو پہلے بھی یہاں آئے ہیں, شہر کو جانتے پہچانتے ہیں. میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں, مجھے تو رستہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ہم کس رستے سے جانا. کھڑے رو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام بھیک بدل کر چہرے پر نقاب ڈال کے آ گئے. فرمایا بھائی تم کون ہو, روتے تو دنیا میر نے کہا جی ہم مسافر ہیں, کنعان سے آئے ہیں, یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. میرے دس بھائی تھے وہ دو دو کر کے مختلف دروازوں کے اندر چلے گئے ہیں, میں اکیلا رہ گیا. مجھے بادشاہ کے دربار تک جانے کا رستہ معلوم نہیں, اور رو اس لیے رہا ہوں تو میرا بھی ایک بھائی تھا, اس کا نام تھا یوسف.
آج اس کی یاد مجھے رلا رہی ہے, میں اس سے یاد کر کے رو رہا ہوں. اے یوسف اگر تو آج ہوتا تو ہم بھی دونوں ہنستے کھیلتے خوشی کرتے ہوئے جاتے.
یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تمہیں میں بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیتا ہوں, لیکن تم مجھے ہی یوسف سمجھ لو,
مجھے ہی اپنے بھائی سمجھ لو.
دنیا میر نے دعا دی اور کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں میرا بھائی کیا تھا, اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو تمہیں پتا چلتا کہ وہ چاند تھا چاند.
آپ کے حسن اخلاق سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں,
آپ کی مہربانی مجھے بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیجیے, مگر میرا بھائی تو میرا بھائی تھا. فرمایا ہو میں تمہیں پہنچا دوں.
یوسف علیہ السلام نے عرصے کے بعد اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو دیکھا.
صاحب کیا کیا رہے جب اندر پہنچے اور بادشاہ کا دربار بالکل قریب آ گیا تو کہا دیکھو یہ رستہ اندر جاتا ہے, اب تم چلے جاؤ, تمہارے بھائی بھی دوسرے رستوں سے آ گئے ہوں اور میں واپس جاتا. بنیامین نے شکریہ ادا کیا, آپ واپس آ گئے, دوسرے رستے کے اندر پہنچے,
دوسرے کپڑے کو وہ اتار دیے, چاہی لباس پہنا, چہرے پر نقاب اسی طرح ڈالی اور دربار میں.
اب 11 بھائی آنکھوں کے سامنے کھڑے, سلام کیا, باپ کا سلامت, ہم نے آپ کا سلام اپنے ابا جان کو پہنچایا تھا, وہ بڑے خوش ہوئے, بڑی دعائیں دیتے تھے آپ کو, بہت یاد کرتے تھے. آپ نے فرمایا تھا نا کہ تمہارا بھی 11 بھائی بھی ہو تو اس کو ساتھ لے کر آنا, ورنہ میرے قریب نہ آنا.
تو یہ ہمارا جناب 11 بھائی ہے
اور ہمارا 12 بھائی جو تھا اس کو گوڑیا کھا گیا تھا. یہ 11 بھائی ہم آپ کے سامنے کھڑے. آپ نے فرمایا بہت اچھا بھائی, اب ہمیں یقین آ گیا کہ تم نے سچ کہا تھا, تمہارا 11 بھائی بھی ہے, بڑا اچھا ہوا تم اس کو ساتھ لے آئے. تو جان کو حکم دیا کہ اسی طرح ان کو پھر شاہی مہمان خانے میں لے جاؤں, جو پیغمبر کی اولاد ہیں, بڑی عظمت والے ہیں, ان کا خیال
بہت
اچھا. وہ لے گئے, کھانے کا وقت آیا, یوسف علیہ السلام نے حکم دیا
خادموں کو کہ دو آدمی بٹھا دو,
دو آدمی بٹھا. درباریوں نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ دو آدمی بیٹھ جاؤ. اس زمانے میں جو میز کرسی نہیں تھی, دسترخوان بٹھا, اسلامی طریقہ بھی یہی ہے. تو دس کے دس کے دو ہو گئے, دنیا ملتے رہتے تھے. کھانا جب آیا وہ دو جو بیٹھ گئے تو دنیا میل کی آنکھوں میں پھر آ.
او میرے پیارے بھائی یوسف, اگر آج تو ہوتا تو ہم بھی.
بادشاہ اوپر سے آ گئے کہ بھائی تم پیغمبر زادے ہو, ہمارے معزز مہمان ہو, ابھی تمہارا خیال بہت ہے, کسی چیز کی ضرورت ہو تو تکلف سے کام نہ لینا, بے تکلفی سے بتانا. او ہو ارے بھائی یہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ سچ کہنے لگے جی اس کی عادت ہی گئی ہے, روتا ہی رہتا ہے, جلد دیکھو رو رہا ہے, جلد دیکھو رو رہا. تو یہ رونے کا وقت ہے؟ اتنا کرم بادشاہ نے کیا, بادشاہ کے خاص مہمان ہیں, شاہی مہمان, اور دربار میں بیٹھے ہوئے رو رہے. آپ نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں روتے ہو, تم جو ہمارے مہمان ہو, یہ تو پہلے بھی آئے تھے, تم تو ابھی آئے ہو, تمہاری دل جو ہی ہمارا فرض ہے, ہمارے دربار میں آ کر تم روتے ہو, کیا بات ہے, تم کیا صدمہ پہنچا؟
دنیا میر نے کہا جناب میں آپ کو کیا بتاؤں,
یہ بات بتانے کی نہیں ہے, بس آپ مجھے رونے دیجیے. بھائی آخر بات کیا ہے؟ بات کا سلامت میرا ایک بھائی تھا, آج مجھے اس کی یاد رونا رہی,
اگر وہ ہوتا تو ہم بھی دونوں مل کر کھاتے.
اصل حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا بھائی تمہارا جو بھائی رو رہا ہے اس کے دل کو صدمہ ہے, رنج ہے بھائی کا, اور تمہاری دل جو ہی ہمارا اخلاقی فرض ہے کیونکہ تم پیغمبر کی اولاد ہو, تو اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو ہم اس کو اپنے کمرے میں لے گئے, ذرا اس کو تسلی دیں گے اور اس کا دل ذرا خوش ہو جائے گا. تو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بھی بڑی خوشی سے ہم لے جائیں, اندر سے تو جمے, لیکن انکار کیسے کر سکتے تھے کہنے کے لیے ہم بڑی خوشی سے لے گئے.
یوسف علیہ السلام چلے گئے اور ایک خاتون کو حکم دیا کہ اس کو لے.
خاتون دنیا نیند کا ہاتھ پکڑ کر خاص یوسف علیہ السلام کے کمرے میں گئے. دسترخوان بچا لیا. فرمایا لوگوں تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, دیکھو تمہارے لیے کتنی خوشی کا باعث ہے کہ ذکر کا بادشاہ تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہا ہے, لیکن دنیا نیم کی آنکھوں جاری, بادشاہ آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ کے کل اس نے کل آپ کے کرم شفقت عنایت کی انتہا نہیں, لیکن میرا بھائی تو میرا بھائی تھا, میں آپ کو اپنے بھائی کی کیا بات بتاؤں. اے بادشاہ اگر تو اس کو دیکھ لیتا پھر تجھے پتا چلتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا, فرمایا دنیا میں دیکھ میں یوسف ہوں تیرا بھائی ہوں. دنیا میں نے پوری دیکھا اب کھانے کہاں بھائی سے نپٹ گئے, دونوں بھائی چلے ملے, چٹیاں بھر بھر کے روئے. تنہائی میں بتا دیا یوسف علیہ السلام نے کہ میں تمہارا بھائی ہوں, لیکن ابھی ان بھائیوں کو نہ بتانا, ابھی امتحان کی منزل پوری نہیں ہوئی. جیسے میں نے اللہ کی اجازت لی ہے تمہیں بتانے کے واسطے, خاموش رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولما دخلوا علی یوسف, جب وہ یوسف کے دربار میں داخل ہوئے آگاہی نہیں ہے آقا, یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بنا دی, اپنے خاص کمرے میں اپنے پاس رکھا. قال انی انا اخوک, فرمایا میں تیرا بھائی یوسف, فلا تبتئس بما کانوا یعملون, اب تو کوئی فکر نہ کر کسی قسم کی مایوسی کو خاطر میں نہ لا, جو کچھ بھی یہ کرتی ہے ان کو کرنے دے, یہ جو مذاق کرتی ہے اشارے کرتے ہیں اس کی عادت یہ ہے, تو اس کی طرح جانتا ہے, تو تو غمگین نہ ہو میں تیرا بھائی. دونوں بھائی بچھڑے ہوئے درختوں کے بعد ملے, بڑی خوشی. دنیا دین نے کہا بھائی اب خدا کے واسطے مجھے جدا نہ کر, اب مجھے ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ بھیجنا, اتنے عرصے کے بعد ملا ہوں اب جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا, اب مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ. آپ نے فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں, تمہیں اپنے پاس رکھنے کی تدبیر پوچھتا ہوں, تم اطمینان. حضرت بنیامین اپنے بھائی کے ساتھ کھانا کھا کر مل کر جب باہر آئے تو چہرے کی رنگت بدلی ہوئی, خوشی اور مسرت کی آثار چہرے پر خاص طور پر نمایاں تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا بنیامین کو اپنے پاس رکھنا کس طریقے سے رکھنا اور بھائیوں کا واپس جانا اور پھر تیسری مرتبہ آنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو معاف کرنا اور اپنے ماں باپ کو سب کو اپنے پاس بلانا, یہ آگے بھی بڑا دردناک بڑا پر قوم بڑا پر محبت واقعہ ہے جو ایک پوری تقریر ہے. تو کل ان شاء اللہ لگوں عشاء کی نماز کے بعد کل ہی عشاء کے بعد اگر ہو آپ ہی پھر لوگوں کو بتائیے کل رات میں کہیں اور تقریر ہے. یہ تو ہمارے جو ٹی وی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی صاحب سے نہیں ہے نا کل رات نہیں, یہ کہتے ہیں کہ جو وہی کر دیں گے لوگ وہاں بھی آ سکتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی کل جہاں تقریر ہو رہی ہے وہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے, ان کی جو خوشی تھی آؤ نا کہیں کر میرے پاس آؤ گے جو
انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اختتام وہاں ہو جائے تو لوگ وہاں آ کر سن لیں گے اور ہماری بھی کچھ ہو جائے گی, تقریر بھی ہو جائے گی. نہیں تو پھر ایسا کرو نا کہ ان کی ضد کو کر دو اور جہاں کل ہو جائے گی تو درمیان میں ایک رات پڑ گئی تو پھر تو وہ کل کی قدر کر دی ہے تو آپ پرسے بھی کر سکتے. نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ یہ چونکہ مسلسل شروع ہے نا تو تازہ تازہ کل اس کے ساتھ ہو جاتا اور پھر تو بہت سب سے ہو جاتا. آپ ویسا بھی فیصلہ کرے نا چلو ٹھیک ہے تو آپ اعلان کر دیجیے.
جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ کل رات کو اسپرنگ فیلڈ کی تاکہ مسجد میں تقریر ہوگی مولانا کی وہاں اور تقریر ہوگی اور بدھ کی رات کو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر ختم مولانا کریں گے بدھ کی رات کو جامع مسجد میں.
آج میں نے آپ کے سامنے ڈھائی گھنٹے بیان کیا ہے اور چونکہ صبح آپ کو رات میں کام پر جانا ہے اس لیے اور اگر تھوڑا سا کچھ باقی رہتا نا تو آدھ گھنٹے کا تو میں آج پورا کر دیتا لیکن ابھی آدھ گھنٹہ نہیں ڈیڑھ گھنٹے ڈھائی گھنٹے اور لگے گا. اس لیے میں نے یہی کہا کہ ایک تقریر اور ہو جائے, چار تقریروں میں ورنہ کراچی میں تو چھ سے سات سات آٹھ آٹھ دن لگتے ہیں. بہر صورت ان شاء اللہ نبی ایک تقریر جو باقی ہے آپ کشمیر آ کر بدھ کے دن یہاں سن لیں گے. اب کھڑے ہو کر ادب سے صلاح السلام
وعلى أهلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك وعلماء منك ونبي الله اللهم صل وسلم وبارك على وصل على سميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم نزل قلوبنا اللهم زيد وجوهنا اللهم يسر امورنا اللهم حصل مرادنا اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الالطاف ويا واسع المغفره اللهم احفظنا من جميع البلايا والامراض اللهم انا نجعلك في نهوره ونعوذ بك من غروره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمه سيد المرسلين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ومأوانا وملجأنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
صلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے یہاں تک بیان کیا ہے کہ دوسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی آئے تو گیارہویں بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں خلوت میں اپنے بھائی بنیامین کو یہ بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں جب ملے تو بنیامین نے کہا کہ اے پیارے بھائی اب مجھے جدا نہ کیجیے، اب میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا، خدا کے لیے کوئی ایسی تدبیر فرمائیے کہ مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے. شاعر نے اس مقام پر دو شعر کہے ہیں جن شعروں میں دنیا نیم کے جذبات کی ترجمانی کی. دنیا نیم نے کہا کہ کیجیے تدبیر کچھ بہر خدا، ایک دم اب میں نہیں گا جدا، ایک دم پھر پت کا اب دشوار ہے، دل میرا مجبور ہے لاچار ہے. حضرت بنیامین نے کہا اے پیارے بھائی اب مجھے جدا نہیں کیجیے، مجھے ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ کیجیے، اسی طرح اپنے پاس رکھ لیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اے مولا کریم، میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں تو کس طرح رکھوں، بھائیوں کو پتا بھی نہ چلے، راز اس شادی میں ہو اور میں اپنے بھائی کو بھی اپنے پاس رکھ لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تدبیر بتائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تدبیر پر عمل کیا. کیا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما جہزہم بجہازہم جعل السقاية فی رحل اخیہ. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کر دیا، جتنے دن ان کو رکھنا تھا رکھا، اب ان کو جانے کی اجازت دی اور گیارہ اونٹ گلے سے ان کو عطا فرمائے. اور دنیا نیم کا جو اونٹ تھا، دنیا نیم کا جو کجاوا تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چکایا یعنی پیالہ رکھوا دیا. پتا نہیں لگنے دیا کچھ سے اس کے سامان میں اپنا پیالہ رکھوا دیا اور ان کو رخصت کر دیا. گیارہ بھائی عزیز مصر بادشاہ مصر سے مل کر رخصت ہو کر چلے. تھوڑی دیر گئے تھے تو بادشاہ نے فرمایا بھائی ہمارا پیالہ کہاں گیا, ہمارا پیالہ کہاں؟ درباریوں نے کہا کہ حضرت وہ ہمیں تو نہیں ملتا. تو فرمایا گیا کہاں؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے مہمان جو دو بول جہاں آئے ہیں اور تو کوئی آیا نہیں, تو لا محالہ جو انہیں کے پاس ہوگا انہوں نے اٹھا لیا ہوگا. فرمایا جاؤ ان کے پیچھے جاؤ اور ان کے پیچھے کہ اگر ان کے پاس ہے تو وہ دے دو, اگر دو دیں گے تو ان کے انعام دیں گے ورنہ ان کو سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لتارکون. پھر ایک پکارنے والے نے پکارا او قافلے والو بے شک تم چور ہو. جب انہوں نے چور کا لفظ سنا قالوا فأقبلوا عليهم ماذا تقصدون. جنہوں نے اپنا رخ پیچھے پھیرا پکارنے والے کی طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کیا چیز گم چاہتے ہو, تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم چور ٹہرا رہے ہو؟ سوال مالک انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا, جو ہم مقصود کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا. جب من جا دوں بہرم بن گئی جائیں. اس پکارنے والے نے کہا کہ جو وہ پیالہ لے کر آئے گا, جو وہ پیالہ دے دے گا, جو وہ شکایا دے دے گا, اس کو بطور انعام ایک اونٹ کا غلہ دیا جائے گا. اور اس پکارنے والے نے کہا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں, اس کو کچھ کہا نہیں جائے گا, کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اگر وہ شرافت چپکے سے دے دے گا تو اس کو بطور انعام ایک اونٹ کا غلہ دے دیا جائے گا. قالوا لقد علمتم ما دینا لنفسد فی الارض وما کنا تارکین. انہوں نے کہا خدا کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم یہاں کوئی فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں. بادشاہ نے ہمارے ساتھ اتنی شفقت فرمائی, اتنی مہربانی فرمائی اور ہم چوری کریں کہ ہم چور نہیں ہیں اور ہم یہاں کوئی فتنہ یا فساد برکا کرنے کے واسطے نہیں آئے. تمہارے بادشاہ کا پیمانہ جو گم ہو گیا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لوگوں نے کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے اور تمہارے پاس سے چوری کا مال مل گیا تو جس کے پاس سے چوری کا مال ملے گا پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ پالو جگا مندر پہوا جگا سزا نکن انہوں نے کہا کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اس کی سزا جو ہے تو اسی کو پکڑ لو, اسی کو پکڑ لو. ہم لوگ چور کو یہی سزا دیتے ہیں, ہمارے یہاں چور کی سزا یہی ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے تو پکڑ لیا جاتا ہے. تو اسی طرح تم بھی ہماری تلاشی لے لو, جس کے پاس سے تمہارا مال مل جائے اس کو تم پکڑ لو. ان کا پھر کا چلے پھر واپس چلے, یوسف علیہ السلام کے دربار میں آ گئے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان کی تلاشی لو, تلاشی ہو رہی. اس کا دیکھا اس کا دیکھا, اب آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, شعور بچہ ہے. یوسف علیہ السلام کو علم ہے یا نہیں کہ پیمانہ کہاں ہے, جس کے کتابے میں ہے اور تلاشی کروا رہے. علم ہے, خود رکھوایا ہے اور علم کے باوجود تلاشی کروا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں حکمت ہے. اگر پوری نیند دنیا نیند کا کجاوا کہیں جبل دیکھو دنیا نیند کا کجاوا, تو بھائی جو کہیں گے کہ وہ تمہاری خود اپنی کاغذ ہے, تم نے رکھوایا. تو پہلے دنیا نیند کا کجاوا نہیں دیکھا, دوسری بنیوں کا دیکھ رہے ہیں. جب دنیا نیند کا کجاوا دیکھا, اس کا پیمان دیکھا, تو اس میں سے بادشاہ کا پیمانا نکلا ہے. تو یہ تو بھلے سلام کو علم تھا, علم کے باوجود تلاشی کروائی, کیونکہ اتنی حکمت تھی کہ ان کو پتا نہ چلے. جب دنیا نہیں تھے کجاوے سے وہ نکل آیا بادشاہ کا پیمانا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو پکڑ لو, کیونکہ اس کے پاس سے چوری کا مال نکلا ہے, اس کو پکڑ لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک سیدنا یوسفا, یہ تدبیر یوسف کو ہم نے بتائی تھی. بھائی کو پاس رکھنے کے بعد سے یہ تدبیر ہم نے بتائی. ما کان لیا خدا پاہ کی دین من کے, یوسف علیہ السلام بادشاہ ہے مصر کے دین یعنی قانون کے مطابق اپنے بھائی سے نہیں پکڑ سکتے تھے. جو بادشاہ ہے مصر کا قانون تھا, جس قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام حکومت کرتے تھے, اس قانون میں چور کی سزا جو نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ تدبیر بتائی تھی کہ اپنے بھائی کے کجاوے میں پیمانہ رکھ دو, بعد میں انہیں سے ہی پوچھنا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس سے چوری کا مال نکلایا تو اس کی سزا کیا ہے. یہ اپنے دین, اپنی شریعت, اپنے قانون جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قانون اور شریعت ہے جس پر یہ عمل کرتے ہیں, یہ اس کے مطابق بتائیں گے کہ ہمارے یہاں چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اس کو پکڑ لیا جائے. ان سے ہی پوچھنا, یہ اپنی شریعت کے مطابق بتائیں گے تو چوری کا مال نکلے گا دنیا نیند کے کجاوے سے, تو اس طرح تم اپنے بھائی دنیا نیند کو پکڑ لیں اور اپنی پائے کو رکھ لینا. یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لیا خدا پاہ کی دین من کے الا ان یشاء اللہ, یہ بے نیاز ہے جو زور چاہے اس کرے, اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں, روکنے ٹوکنے والا نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے, جو چاہے کرے. وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ رفاؤ دروازہ تم من کا, ہم جس کے کہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں,
بسوتا کل دین نالین اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے.
یہاں میں ایک دو باتیں کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ پیمانہ سکھایا دنیا نیم کے سجاگے میں علم تھا. پھر تلاشی کروائی کیونکہ اس میں حکمت معلوم ہوا کہ علم والا کبھی کبھی علم کے باوجود بھی تلاشی کرواتا ہے اس لیے کہ اس میں حکمت ہوتی اور جن لوگوں کی نظر حکمت پر نہیں ہے وہ غلط الٹا مفہوم نکالتے. جیسا کہ میں عرض کروں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کی پاک بیوی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو پھیرنے کا حکم دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ان کے گلے کا ہار گم نہیں گلے میں نہیں. انہوں نے کہا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا بھی ان کا ہار ڈھونڈو اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانے پر کرے انور رکھ کر حضور کو آرام فرمانے. اب سے آگاہ ڈھونڈ رہے چودہویں صدی کے بعد مولوی یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم ہوتا کہ ہار کہاں ہے تو صحابہ کو کوئی حکم دیتے کہ تلاشی لے لو تحقیق کرو ڈھونڈو. معلوم ہوا کہ علم
یہ کوئی دلیل نہیں. یہ قیاس کرتی ہیں کہ اگر علم ہوتا تو فرما دیتے بھائی ہار وہاں پڑا ہوا ہے تو حضور نے کیا تھا کہ فرمایا بھائی تلاش کرو تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو حضور کو علم
اگر علم ہوتا تو صحابہ کو کیوں حکم دیتے تلاش کرو اور وہ جو جاہل ان کی سننے والے ہوتے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں بنا کے کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے. واقعی اگر علم ہوتا تو صحابہ کو کیوں حکم دیتے کہ تلاش کر. معلوم ہوا کہ علم نہیں. اب جو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے نا یہ سن کر اب وہ نہیں مانے. سنے گئے نہیں آ کر تو مانے گے کیسے. سنے آ کر اصل حقیقت کا ان کو پتا چلے تو شاید وہ مان جائیں. کسی لیے وہ سننے نہیں دیتے کہ بھائی ان کا بات نہ سنو کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر انہوں نے ان کا بات سن لیا تو ہم نے جو ان کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے وہ سب کچھ نکل جائے گا اور یہ ہمارے گھرے کی اور ہماری جماعت سے نکل جائیں گے. میرے دوست سے بزرگوں ذرا غور کرو کہ ابا کو حکم دے دیا بھائی تلاش کرو اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے. یہاں تک تو نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت ہو گیا اور وہ تھا جنگل وہاں پانی کا ایک خطرہ نہیں. صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو عائشہ نے کیسی مصیبت کر اس کا ہار گم ہو گیا. ہم نے بڑا ڈھونڈا نہیں ملا. یہاں تک تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب نماز کا وقت ہو گیا تو پانی کا ایک کچرا نہیں ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو پانی تو یہاں ہے نہیں تو ہم وضو کی چیز سے کریں گے اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسی ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سن کر بڑا خیال آیا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کی کوٹ میں یہاں اس طرح زور سے اسکو کر دیا اور کہا کہ تم نے مصیبت کر دی تمہارا ہار گم ہو گیا. تم نے اپنی ہار کا کیوں نہیں خیال رکھا. اب بتاؤ کتنی پریشانی ہو رہی ہے. سب مجھے آ کر کہہ رہے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابا جان نے اتنی زور سے مجھے چوکا دیا تھا کہ میں بہت زیادہ ہل جاتی ہوں، لیکن میں نے اس کو برداشت کیا اور ہلی نہیں کہ رسول اللہ میری پیٹ میں میری آغوش میں سوئے ہوئے ہیں، آپ کے آرام میں خلل نہ کر جائے، اگر میں ہل گئی تو رسول اللہ جی ہل جائیں گے تو آپ کی نیند میں خلل آ جائے گا، فرق آ جائے گا. فرماتی ہے میں خاموش تھی یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے لی چاہتا کہیں لگے یا رسول اللہ دیکھیے نماز کا وقت ہو گیا اور پانی کا ایک قطرہ نہیں، اب ہم وضو کیسے کریں اور نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. ابھی صحابہ یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیا کریم میں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا مبارکا، اگر تم کسی ایسی جگہ ہو جنگل میں ہو وہ صحرا میں ہو اور پانی نہ پاؤ پانی تمہیں نہ ملے تو پھر نماز کرنے کے بعد کے پاس مٹی سے تیمم کر لو. اللہ نے یہ آیت اتاری، جب یہ آیت اتری تو اب وہی سے ابا جو حضرت عائشہ کو برا بلا کہہ رہے تھے سوچ رہے تھے، اب وہی کہنے لگے کہ اے صدیقہ یہ تیرے ہار کے گم ہونے کی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ رخصت دے دی کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، نہ تمہارا ہار گم ہوتا نہ نماز کا وقت آتا نہ یہ آیت اترتی. تمہارا ہار گم ہوا اس کی تلاشی میں اتنا وقت لگ گیا کہ نماز کا وقت آ گیا، تو اللہ نے آیت اتاری اگر تمہارا ہار گم نہ ہوتا تو ہم کسی اور جگہ پہنچ جاتے جہاں پانی ہوتا، تو نہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا نہ آیت اترتی، تو یہ تمہارے ہار کے گم ہونے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ رخصت دے دی ہے کہ پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. معلوم ہوا حضور کے علم تھا تو ہار کہاں ہے، مگر کوئی نہیں بتایا، اس میں حکمت تھی. خود آرام فرما رہے ہیں کہ ادا کو کہا تم تلاش کرو تاکہ تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت آ جائے اور پانی ہوگا نہیں تو اللہ تیمم کی آیت اتار دو. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار گم ہونے کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل ہوئی، جس وقت آیت نازل ہوئی تو گویا قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے یہ رخصت عطا ہو گئی. بعد میں جب اونٹ اٹھایا تو ہار اونٹ کے نیچے کرا ہوا، ہار اسی اونٹ کے نیچے کرا ہوا تھا، تو حضور کو علم تھا مگر حضور نے بتایا اس لیے نہیں کہ اس میں حکمت تھی کہ تیمم کی آیت نازل ہو جائے، کیونکہ ہر آیت کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا تھا، جب وہ سبب ہوتا تھا تو آیت نازل ہوتی، تو معلوم ہوا اس میں یہ حکمت تھی. تو حکیم کی نظر اٹھی تو اس کو حکمت نظر آئی، اور جاہل کی نظر اٹھی تو اس کو جہالت نظر آئی. وہ کہتے ہیں اگر علم ہوتا تو بتا دیتے، تلاشی تو کروائی. اس طرح کی جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر ہم اس طرح سوچنے لگ جائیں نا تو پھر بالکل بے ایمان ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پر بھی ہمارا ایمان نہیں رہے. مثلا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے بما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم کو اس آیت کو پڑھ کر سوچنے لگ جاؤ کہ اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا تو، اگر اللہ کو نظر آتا ہوتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو اللہ پوچھتا کیوں؟
جب اللہ پوچھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کو علم نہیں, اللہ کو نظر نہیں آتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو جو سوچ سوچ کے یہ نتیجہ نکالے گا اپنی خیال سے, یہ نتیجہ تو نہیں نکلے گا مگر اس کا ایمان نکل جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے, حلیم بذات الصدور ہے, لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, زمین و آسمان کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں. مگر اس نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حکمت کی. حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اس لاٹھی میں بننا تھا سانپ. تو اللہ نے پوچھ لیا کہ اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ جو سانپ بنا تھا وہ پہلے سانپ نہیں تھا بلکہ پہلے لاٹھی تھی. اگر اللہ نہ پوچھتا تو ہو سکتا تھا کہ اس ترقی یافتہ دور میں لوگ کہتے کہ بھائی جس کو موسیٰ نے قرآن میں زمین پر پھینکا تھا ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی سانپ ہو. تو یہ اتنی حکمت تھی کہ پتا چل جائے کہ وہ جو سانپ بنا تھا وہ پہلے سانپ ہو. اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھتا ہے یا ابلیس ما لکا اللہ تکون مع الساجدین, اے ابلیس تجھے کیا ہوا, تمہیں سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا, کیا وجہ ہے تمہیں سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ شیطان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھ رہا ہے. اب کوئی انسائٹ کو کرے اور کہے اگر اللہ کو وجہ معلوم ہوتی تو اللہ کی مستا سے معلوم ہوا تو اللہ کو معلوم ہو نہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتا, اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں؟ بالا بلا انہوں نے کہا کوئی نہیں ایمان ہے. اب کوئی صاحب کو کرے اور سوچنے لگ گئے کہ اللہ پوچھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم تیرا ایمان نہیں, تو معلوم ہوا کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا چلو. تو چالیس آیتوں میں قرآن کی پڑھ کے آپ کو سنا سکتا ہوں اس وقت, جن کے ظاہری معنی سے قیاس کے طور پر آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ کے علم نہیں تھا. مگر جو ایسا قیاس کرے اور ایسا نتیجہ نکالے گا وہ جاہل ہے, اس کا ایمان نکل جائے گا, نتیجہ نہیں نکلے گا. تو میرے دوست کے بزرگ جن لوگوں سے یہ عادت ہے نا کہ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ایک نیچے اس قسم کا قیاس کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو اعتراض کی عادت پڑ جاتی ہے اور اعتراض کرنے والے کا ایمان نہیں رہتا. چنانچہ میں ایک بات آپ سے اور پوچھتا ہوں, دونوں کافروں مشرکوں نے خانے کعبے میں کتنے بت رکھے تھے؟ 300 تھا. اور ان بتوں کی پوجا اوپر اچھے سے ہوتی تھی یا نہیں اللہ کے گھر میں؟ تو کوئی جو کتاب میں پڑے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ اللہ کے گھر میں سینکڑوں برس بتوں کی پوجا ہوتی رہی اور بتوں کی پوجا شرک ہے, تو اللہ کے گھر میں خانے کعبے میں شرک ہوتا رہا تو اللہ اپنے گھر سے ہی شرک نہیں روک سکا تو وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ تو جو وہ نتیجہ نکالے گا اس کا ایمان جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے. اور میں تمہیں اب بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ قادر و قدیر بھی ہے لیکن علیم و حکیم بھی. قادر و قدیر بھی اور علیم و حکیم بھی. اور جتنے جو اعتراض کیا کہ اللہ اپنی گھر کو شرک نہیں روک سکا, اس نے اللہ کی قدرت پر تو نظر رکھی مگر اللہ کی حکمت پہ نظر ہٹا لی. ایک طرف تو اس کی نظر رہی تو وہ قادر قدیر تھا, اپنے گھر سے کو شرک نہیں روک سکا, لیکن اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ قادر قدیر بھی ہے لیکن علیم و حکیم بھی تو ہے.
جب اس نے قدرت کے باوجود ایسا ہونے دیا تو معلوم ہوا کہ اس میں حکمت تھی, اس میں حکمت. اللہ والے حکمت حکمت پر محمول کرتے ہیں اور جاہل لوگ جہالت پر محمول کرتے ہیں. یہ جملن بات آ گئی, آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بدلے اور آپ کو اصل مسئلہ سمجھنے کا پتہ چلے کہ اصل مسئلے کو سمجھنا کس طرح چاہیے. ہر جگہ قیاس لگا کر جہالت ثابت کریں گے تو یہ اپنی جہالت کا مظاہرہ ہوگا. چلیے شاید آگے کریں, آگے کریں. میرے بزرگوں اور دوستوں, جنہوں نے ان کو پکڑ لیے کیونکہ ان کے پجاوے تھے مال نکلا, جس وقت پکڑ لیا کہ بھائیوں نے کیا کہا, یا یعنی مجھے اگر ایک دنیا نیند نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. مقد سارا کا کھلا ہوں قابل, اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. اگر یہ چور ہے تو کوئی بات نہیں, اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا, تمہیں بھی چوری کی.
ہاں یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں, لیکن نبی کا خلق, نبی کا تحمل بردباری سے آپ بادشاہ ہو سکتے, بڑی سخت سزا دے سکتے, لیکن آپ نے کیا کیا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, باسر رہا یوسف کی نفسی ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا.
آپ نے اس بات کو بھی اپنے جی میں چھپایا, برداشت کیا اور ان پر اصل حقیقت ظاہر نہیں کی. ہاں اتنا کہا کہ بھائی تم بڑے دفتر لوگ معلوم ہوتے, ابھی تو تم کہہ رہے تھے وہ ماں تم نہ چاہ رہے تھے کہ ہم چور نہیں,
اور اب کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یہ تمہاری تو اپنی بات ہی متضاد ہو گئی. ارے ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ ہم کوئی چور نہیں ہے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اس بھائی نے چوری کی ہے تو اس کا دوسرا بھائی کا اتنی بھی چوری کی تھی.
تو معلوم ہوا کہ تم چور بھی ہو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں ہے. بڑے عجیب لوگ ہو تم,
تمہاری بات تو متضاد ہے, کیسی بات کر رہے ہو. واللہ اعلم بما تکتمون, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو.
باہر صورت آپ نے کچھ اور نہیں کہا, دنیا نیند کے پولیس والے پکڑ کے لے گئے, سپاہیوں کو حکم دیا لے گئے. اب جب دنیا نیند پکڑے گئے تو بھائی جو تھے وہ باہر نکلے, باہر نکل کے کیا کہنے لگے, کہنے لگے تو بھیا کیا کریں, ابا جان کو تو عہد دے کر آئے ہیں, ختم چاہیے تھی ان کے جان میں.
اللہ کا عہد اور اللہ کو جامن دے کے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں ان کو واپس لائیں گے.
تو حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے,
قالوا يا أيها العزيز,
قال لدي أي عزيز المصر,
إن له أبا شيخا كبيرا,
بيتك اس کا باپ نور نور کا بہت بوڑھا, شیخ کبیر بہت بوڑھا ہے, بڑی عمر کا. تو ایسا کرو,
فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
آپ بڑے نیکوکار ہیں, بڑے محسن ہیں, تو ایک احسان اور کر دیجیے کہ دنیا نیند کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجیے, ہم دسوں میں سے کسی کو پکڑ لیجیے اور اس کو چھوڑ دیجیے, کیونکہ اس کا جواب بہت دور ہے.
اور ہم اس کو عہد دے کر آئے ہیں کہ اس کو واپس لائیں گے, تو اس کی جگہ ہم نے سے کسی کو پکڑ لو, اس کو توڑ دو.
کون معاذ اللہ,
رب نے فرمایا خدا کی قسم
اللہ صبح الا من وجدنا متانا عنده انا اذا لظالمون.
آپ نے فرمایا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جرم ہو کسی کا پکڑ لے کسی اور, جرم ہو کسی کا پکڑ لے کسی اور کو, ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جب مال دنیا نیند کے تجاوے سے نکلا ہے, چوری کا لوگ دنیا نیند سے برآمد ہوا, تو ہم کسی اور کو کیسے پکڑ لیں؟ کسی اور کو اگر پکڑ لیں گے تو یہ تو ظلم ہوگا, اور ہم ایسا ظلم نہیں کرتے کہ چوری کرے کوئی اور بھرے کوئی اور, چوری کرے دنیا نیند اور پکڑ لیں کسی اور کو, یہ تو ظلم ہے اور ہم ایسا ظلم نہیں کرتے. جاؤ دربار سے باہر نکلا, جب باہر نکلے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فنمت تیتم ہو,
جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے, درخواست کی, انتظار کی, منت سماجت کی کہ اس کی جگہ ہم نے سے کسی کو پکڑ لو, اور یوسف علیہ السلام نہ مانے, مایوس ہو گئے, تو باہر نکل کر انیدہ بیٹھ کر سوچنے لگے.
خلق النبی
الگ بیٹھ کر مطلب
بھائی
میں تو یہاں سے چلوں گا نہیں, میں تو واپس نہیں جاؤں گا, کس منہ سے باپ کے پاس جاؤں, یا تو میرا باپ مجھے حکم دے کہ تو آ جا تب جاؤں گا, یا اللہ میرے لیے تم حکم اتارے تو تب میں یہاں سے ہٹوں گا ہلوں گا, کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر سب سے اچھا حکم دینے والا حاکم ہے. تو جب تک اللہ کا کوئی حکم میرے بارے میں نہ اترے یا میرا باپ میرے بارے میں کچھ نہ فرمائے, میں تو جہاں بیٹھا ہوں میں تو جاؤں گا نہیں, ایک منہ سے باپ کے پاس جاؤں. پہلے یوسف کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہمیں معلوم ہے, اور اب دنیا میں کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا, باپ کو تو قدم کھا گیا ہے, دے کے آئے کہ اس کو واپس لے کر آئیں, تو جب دنیا میں ساتھ نہیں ہے تو میں کس منہ سے جاؤں.
پھر کیوں تم,
میں تو جہاں رہتا ہوں تم جاؤ اپنے باپ کے پاس.
فکون
اور کہو
یا بانا,
اے ہمارے باپ,
تم اپنا کا کر,
تیرے بیٹے دنیا نیند نے چوری کی,
جما سہنا کلا دمال جما کلا ہاتھ دی,
ہم نے جو آپ کے سامنے گواہی دی تھی, شہادت دی تھی, جو اس بات کی دی تھی جس بات کا ہمیں علم کہ ہم اپنی موجودگی میں ایسا کچھ نہیں کریں گے, لیکن ہم اس چیز پیچھے تو اس کے حافظ نہیں تھے, ہم غیب پر تو حافظ نہیں ہیں, غیب پر تو ہماری نگاہ نہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری پیٹ پیچھے ہم سے پوشیدہ ہو کر وہ چوری کر لے گا؟ اس نے ہمیں نہیں بتایا, ہماری نظروں سے اوپن ہو کر, ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو کر اس نے چوری کر لی, تو ہمیں تو پتا نہیں, اب ہم اس کے ذمہ دار نہیں, اور ابا جان اگر ہم پر آپ کے اقدار نہیں.
بس انل کر یا کلتی کلا پیہا,
جس شہر میں دنیا نیند نے چوری کی ہے اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لے گا, سارا شہر جانتا کہ اس کے پاس سے چوری کا مال نکلا, اور اگر آپ وہاں جا کر شہر والوں سے نہیں پوچھتے,
دلہی خير التي يقبل ما فيها وإنا لصادقون.
جس قافلے کے ساتھ ہم جہاں آئے ہوں اس قافلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے کہ دنیا میر نے چوری کی اور اس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوا. تو قافلے والوں سے پوچھ لو ہم نے کوئی قصور نہیں کیا, ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری پیٹھ پیچھے وہ ایسی حرکت کرے گا. تو تمہارے بیٹے نے چوری کی اور اس چوری کے جرم میں وہ پکڑا گیا اور بادشاہ نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیا. اچھی بات, بھائی گئے وہ بڑا نہیں گیا, یہودا تو وہی رہا, دوسرے بھائی چلے گئے. انہوں نے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ ساری بات کی کہ ابا جان دنیا نیند نے چوری کی اور چوری کے جرم میں وہ پکڑا گیا, اگر ہم پر آپ کو اعتماد نہیں تو مصر والے سے جا کر پوچھ لو, سارا شہر جانتا ہے. اگر مصر نہیں جا سکتے تو جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں اس قافلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں, ان سے پوچھ لو تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے اور ہم بالکل سچے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, میرے فرزندوں یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو اصل حقیقت نہیں ہے, یہ بھی تمہاری ایک من گھڑت بات ہے.
میرے بیٹے نے چوری نہیں کی,
یہ تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی بات.
صبر جمیل,
اب بھی میں صبر ہی کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے. اور آگے سنو ذرا,
عسى الله ان يأتيني بهم جميعا, او میرے فرزندوں اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہی اکٹھا کر دے گا.
امتحان کی منزل اب پوری ہونے ہی والی ہے, اب وہ وقت قریب آ رہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ نہ اکٹھا کرے.
انہ ہوگا العلیم الحکیم, بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
ذرا غور سے سننا, غور سے. بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ اصل حقیقت نہیں, یہ بھی تمہاری بنائی ہوئی سازش ہے. کیا مطلب؟ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سازش کر کے دنیا نیند کو رکھ لیا, بات طریقے سے کر رہے اور بیٹوں سے یہ کہہ کر کیا کیا. آپ سنو, یہ قرآن شریف پڑھ رہا,
بتب اللہ
ان سے منہ پھیرا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیرا اور اپنے حجروں میں جا کر کیا کہا,
بکالا جا کتالا یوسف, کہنے لگی افسوس یوسف پر, پہلے تو خود جدا ہے اب بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کر دیا.
کیوں جی, علم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں علم نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟
یا کفا لا یوسف,
افسوس یوسف پر, 40 سال ہو گئے خود جدا ہے, دنیا میر میرے پاس تھا اب اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیا, اس کو بھی مجھ سے جدا کر دیا, افسوس یوسف پر. لیکن یہ بات بیٹوں کے سامنے نہیں کہی, تنہائی میں جا کر کہیں. معلوم ہوا سب علم تھا کہ یوسف نے ایک سازش, ایک اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر کے تحت دنیا میر کو رکھ لیا. علم ہوتا ہے اللہ والوں کو, لیکن سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ظاہر کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہو. لیجیے تھا, جب آپ تنہائی میں گئے اور کہنے لگے کہ افسوس یوسف ہے, یوسف نے کیا کیا؟ دنیا میں کو بھی اب مجھ سے جدا کر دیا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَبِيَدْ بَتَعِنَاهُ مِنَ الْحُبْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ,
یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم اور حزن کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی اور وہ صبر سے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا. یہاں بھی ایک بات کرو, اگر سے ساؤتھ افریقہ میں شیعہ نہیں ہے لیکن شیعہ لوگ اس آیت سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں, وہ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے یا کوئی ایسی بات آپ کے سامنے کرے تو آپ کو پتا ہو کہ آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام 40 سال تک یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے اور روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو, رو رو کے ان کی آنکھیں بیکار ہو. اسی طرح ہم بھی امام حسین کے غم میں روتے ہیں اور روتے روتے سینے پر چھڑیاں مار کے اپنے سینے کو خراب کر لیتے ہیں, اپنے اعضاء کو بگاڑ لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کسی کی محبت میں کسی کی جدائی میں رونا اور روتے روتے اپنے کسی عضو کو بگاڑ دینا یا کاٹ ڈالنا یہ گناہ نہیں ہے, بلکہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت سے ان کی صورت سے ثابت, یہ دو دلیل پیش کرتے ہیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں نا کہ تم کیوں ماتم کرتے ہو, کیوں سینے پر چھڑیاں مارتے ہو, تو وہ دو آیت پیش کرتے, اس آیت سے وہ دلیل پکڑتے. تو مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں نہیں ہے شیعہ حضرات, لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اصل حقیقت معلوم ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جب یدعیناہ من الحزن, حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں حزن سے. من الحزن, حزن سے, من البکائے نہیں فرمایا. بکا کہتے ہیں رونے کو, تو مینل بکا تو نہیں نہ فرمایا کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئے, نہیں, مینل حزن, غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی. اب میں آپ کو مسئلہ بتاؤں, جب کسی انسان کو غم لاحق ہوتا ہے تو اس غم کا اثر مختلف اعضاء پر پڑتا ہے. بعض سے کہتے ہوتے ہیں کہ ان کو جب بہت زیادہ غم لاحق ہوتا ہے تو اس غم کا اثر دل پر پڑتا ہے, تو ہاتھ کھولو مثلاً کوئی کروڑ پتی دیش ہو تو ایک دم کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے, یا کسی کا کوئی بحری جہاز ہو کئی کروڑ رین کا اور وہ خدا نہ خواستہ ڈوب جائے غرق ہو جائے, تو وہ سنتا ہے کہ کروڑ ہا رین کا میرا نقصان ہو گیا, مجھے گھاٹا پڑ گیا. یا کسی کا جوان بیٹا خدا نہ کرے اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے, تو غم اور حزن کا اثر دل پر ہوتا ہے. جب دل پر ہوتا ہے, ہاتھ پر ہوتا ہے تو ہاتھ پھول ہو جاتا ہے, دل پر ہوتا ہے تو حرکت کنب بند ہو جاتی ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ غم اور حزن کا اثر ان کے دل پر, بعضوں کے دماغ پر ہوتا ہے. جب دماغ پر اثر ہوتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کو بہت بڑا کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو ان کا اثر ان کے دماغ پر پڑتا ہے تو ان کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ میں ابھی دربن میں آیا ہوا ایک جگہ گیا تقریر کرنے کے لیے, ادھر گیا تھا نا, یہ بھی گزارا کی طرف, تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا جو صبر کر رہا تھا تو اس کو چوروں نے پکڑ لیا, اور چوروں نے پکڑ کر اس کے ساتھ کیا پتن کیا سلوک کیا کہ اس کا اثر اس کے دماغ پر ایسا پڑا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا, چار پائی پر پڑا رہتا ہے. وہی تصور جو ہے نا چوروں کے پکڑنے کا اور جو کچھ چوروں نے اس کے ساتھ کیا اس کا, وہ تصور اس کے دماغ پر ایسا غالب آیا کہ اس کے حواس درست نہیں ہے.
وہ میرے پاس آئے گی کوئی تعلیم دو یا کوئی دم کرو تو بعضوں سے دم کا اور ہجن کا اثر دماغ پر ہوتا ہے. بعض لوگوں کے غم اور حزن کا اثر ان کے کانوں پر ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے غم اور حزن کا اثر ان کی آنکھوں پر ہوتا ہے. آنکھوں پر ہوتا ہے تو آنکھوں کی بینائی میں فرق آ جاتا ہے, بینائی جاتی رہتی. تو معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں سفید ہوئی تھی, بینائی جاتی رہی تھی, وہ رونے سے نہیں بلکہ غم اور حزن سے. اور یہ کہتے ہیں رونے سے ماتم کرنے سے, تو یہ جو دلیل پکڑتے ہیں ان کی دلیل بالکل غلط صحیح نہیں. چنانچہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. یہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں کہ حضرت عزیز کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت جنگ احد میں ٹوٹ گیا ہے, تو انہوں نے محبت میں آ کر اپنا ایک دانت توڑ دیا. پھر خیال آیا کہ میں نے یہ توڑا ہے, حضور کا شاید یہ ٹوٹا ہے, دوسرا بھی توڑ دیا. پھر خیال آیا کہ میں نے یہ توڑا ہے, حضور کا شاید یہ ٹوٹا, وہ بھی توڑ دیا. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنے 32 دانت توڑ دیے. مشیرہ کہتے ہیں دیکھو حضور کا ایک دانت ٹوٹا تھا تو حضرت عبید نے 32 توڑ دیے. تو ہم بھی سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے چھری لگی, تلوار لگی, تیر لگا, تو ہم بھی اپنے جسم پر چھریاں مارتے ہیں, تلواریں مارتے ہیں محبت میں, جیسا کہ حضرت عبید کرنی نے حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑ دیے. یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہے چاہے بھی ہو, اس سے متعلق بیمار کرو. سنو, پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عزیز کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 شام توڑے, یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا. حدیث کی کسی کتاب میں ابھی تک نظر سے نہیں گزرا. یہ واقعہ ایک بہت بڑے کامل بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا. ایک بزرگ ہے بہت بڑے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. کون بزرگ ہے؟ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مزار شریف لاہور میں ہے پاکستان, انہوں نے یہ واقعہ لکھا. دیکھے اپنی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی اپنے 32 دانت خود توڑے. سامنے کو تو توڑ سکتا ہے, جنون میں, عشق کے غلبے میں پتھر مار مار کے جو سامنے کو توڑ سکتا ہے, دانے کیسے توڑ سکتا ہے؟ عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی. تاہم بزرگوں نے لکھا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی تکذیب نہیں کرتے. بزرگوں نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے, چلو صحیح مان کے بات کرتے. کیونکہ اگر ہم شیعوں کے سامنے کہیں کہ انہوں نے صحیح نہیں لکھا, یہ روایت صحیح نہیں, تو وہ کہیں گے کہ تم ان کو اتنا بڑا بزرگ مانتے ہو, اور جب ہم نے ان کی روایت پیش کی ہے تو اس کو تم صحیح نہیں مانتے ہو. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ کے بات کرتے. کیا بات کرتی؟ حضرت خود حضرت عبید کرنی نے ایک دانت توڑا, تو خیال آیا کہ میں نے یہ توڑا ہے شاید یہ ٹوٹا, میں نے یہ توڑا ہے شاید یہ ٹوٹا. انہوں نے تو صبح نے 32 نکال دیے. تو ہم نے چنوں سے کہا کہ انہوں نے تو صبح نے 32 نکال دیے, تم جو جہاں چھڑیاں مارتے ہو تو پتہ نہیں سینے یہ چھری لگی ہے یا نہیں لگی, سینے پر تلوار لگی ہے یا نہیں لگی, یہ تو صبح کی بات ہے. لیکن یہ تو بالکل یقینی بات ہے کہ یزیدیوں نے ان کا گلا کاٹ دیا تھا, یہ تو یقینی بات ہے. تو تم لوگ اگر
واقعی صحیح معنوں میں امام حسین سے محبت کرتے ہو تو تم وہاں تلواریں مارو جہاں یقینی بات ہے.
یہاں مارو نا سارے بجا کو مارو.
ہم اگر تمہیں روکیں گے تو جو مرضی کر. ارے بھائی انہوں نے تو شبہ میں بتیس نکال دیے کہ شاید یہ ہو شاید یہ ہو. تو تم جو سینے پر تلوار مارتے ہو تو سینے پر پتہ نہیں لگی ہے یا نہیں لگی جہاں سے تو یقینی بات ہے کہ تم اگر مارتے ہو تو جہاں مارو
بچک مارو. اگر ہم تمہیں روکیں گے تو جو مرضی کہنا بلکہ ہم تمہیں کہیں گے زیادہ مارو کیونکہ ہر سال کتنے کم ہوں گے
ہر سال کتنے کم ہوں گے تم مارو. اگر سچی محبت ہے تو وہاں مارو جہاں یقین ہے. حضرت امام حسین سے جہاں کوئی یقینی بات ہے نا کہ یزیدیوں نے گردن کاٹ دی تھی تو تم یہاں مارنے کی بجائے یہاں مارو.
مشاک سارے مارو ہم بھی تمہیں کہیں گے مارو تاکہ ہر سال دو چار ہزار تو کم ہوا کریں گے. مارو اپنی گردنیں کاٹو لیکن تم یہاں کیوں نہیں مارتے ہو. یہاں مارو تم یہاں مارتے ہو ایسا ایسا ایسے مارو نا یہاں
جہاں کیوں نہیں مارتے جہاں یقینی بات.
تو ہم نے جب یہ جواب دیا تو بس ہو گیا کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر جہاں ماری تو جان جائے
تو باہر سورج یہ جمن میں ایک بات آ گئی.
جہاں تو میں نے سنا ہے کہ دو ہی باتیں ہیں یا اہل سنت ہیں یا دوسرے ہیں. پاکستان میں تو بہت سے ہیں نا تو ہمیں تو سب سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے
سب کے ساتھ ہمیں تو نپٹنا پڑتا ہے. اس لیے میں نے یہاں ان کو نہیں پھیرا کیونکہ جب یہاں بیماری ہی نہیں ہے
تو پھر دوا کی کیا ضرورت ہے.
یہاں ہم دو دوا دے رہے ہیں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے.
جیسی بیماری پھیلی ہوئی ہے ویسی دعا دینی چاہیے.
تو سنو غور کے ساتھ لیجیے ساتھ. جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
یہ افسوس یوسف پر خود تو جدا تھا دنیا میں ان کو بھی جدا کرتے یوسف یوسف کرتے رہتے ہر وقت یوسف کا ذکر کرتے تھے. تو بھائیوں نے کیا کہا
قالوا تالله تفتأوا تذكر يوسف حتى تكون حرجا او تكون من الهالكين.
حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے نام لیتے تھے تو بیٹے نے کہا اب تو کب تک یوسف کا ذکر کرے گا
کب تک یوسف یوسف کرتا رہے گا. یوسف یوسف کرتا کرتا تو بور کنارے جا لگا قبر میں جانے والا ہو گیا. اب قبر میں تیرے پاؤں میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہے پھر بھی یوسف یوسف ہی کرتا رہتا ہے. کیا یوسف یوسف کرتے کرتے تو ہلاک ہو جائے گا جان دے دے گا چھوڑ بھی اس کا ذکر. 40 برس ہو گئے بھیڑیا بھیڑیا اس کو کھا گیا اب کہاں یوسف کے تو ہر وقت اسی کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے.
جب بیٹے نے یہ کہا کہ اب یوسف کا ذکر چھوڑ بھی دے اتنا عرصہ ہو گیا اب یوسف تھوڑا دنیا میں بیٹھا ہوا اس کو بھیڑیا بھیڑیا کھا گیا تھا مر گیا ختم ہو گیا اب تو کب تک اس کا ذکر کرتا رہے گا. تو سنو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا
آپ نے ارشاد فرمایا انما اشکو بثی بحزنی الی اللہ.
میرے فرزندو میں اپنے ہم اور اپنے اضطراب کی شکایت تم سے تو نہیں نہ کرتا میں تو اپنے اللہ سے کرتا ہوں.
اللہ کی بارگاہ میں اپنے غم اور اضطراب کی حالت بیان کرتا رہتا ہوں. لیکن تم جو مجھے کہتے ہو کہ اب یوسف کا ذکر چھوڑ بھی دے
کھا گیا اس کو بھیڑیا اتنا عرصہ ہو گیا اب یوسف دنیا میں تو تھوڑا بیٹھا ہوا ہے کب تک تو اس کا ذکر کرتا رہے گا. تو سنو گا یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے
فرماتے وعلم من اللہ ما لا تعلمون. او میرے بچوں جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو.
تم تو کہتے ہو نا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا 40 سال ہونے کو آئے ہیں اب چھوڑ بھی دے اس کا ذکر. ہاں تو مجھے کیا بتاتے وہ بھیڑیا کھا گیا جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں
لیکن ابھی تک امتحان کی منزل پوری نہیں ہوئی, اب ہونے ہی والی ہے. سنا کے اب سنو آگے, جو لوگ کہتے ہیں نا یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا وہ دل کے کانوں سے سن. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی یا, اے میرے بیٹو, اذهبوا, اب پھر جاؤ. اور جا کر کیا کرو, پہلے تو تم جاتے تھے گنا لینے کے لیے, خوراک اور جنس لینے کے لیے, اب دوسری مرتبہ پھر جاؤ. اور کس واسطے جاؤ,
فتح تک نہیں سے باقی ہے بنا تیر ہوں
میرے بچے, اب پھر جاؤ اور جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی دنیا میر کو ڈھونڈو, کہیں دونوں تمہیں مل جائیں گے. اور جاؤ تلاش کرو دونوں کی, ڈھونڈو جا کے, جستجو کرو, ذرا تجسس کرو, ذرا دیکھو بھالو, اب دونوں اکٹھے ہی مل جائیں گے تمہیں.
اور آگے فرماتے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں.
کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. مومنوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جاؤ جا کے دیکھو کہیں دونوں ہی بیٹھے ہوں گے.
یوں تو نہیں, اور دنیا میں بھی دونوں ہی ہوں گے. جاؤ جا کے دونوں کو ڈھونڈو, دونوں کچھ مل جائیں گے تمہیں. دونوں کہتے ہیں علم نہیں,
علم ہے سارا کچھ. اور جاؤ, جاؤ گے نا تو آپ دونوں کو کٹھا پالو گے, دونوں ہی کٹھے ملیں گے تمہیں.
اور ساتھ گر بھی کرتا رکھو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ بڑا مہربان ہے, وہ ملا دے گا تمہیں. جاؤ ڈھونڈو تو صحیح, پتا تو کرو جا کے. بہت اچھا, پھر آ گئے دوسری مرتبہ, پھر آ گئے.
میرا تھا یعقوب علیہ السلام نے بھی ظاہر کر دیا معاملہ
کہ جب دونوں ملیں گے کٹھے. جب تیسری مرتبہ ہے, پھر دربار میں حاضر ہوئی.
اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے, فلما دخلوا علیہ,
جب دربار میں حاضر ہوئے,
قالوا,
کہنے لگے,
یا ایہا العزیز,
اے عزیز و مصر,
اے بادشاہ مصر, مسنا و اہلنا الضر,
ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی, بڑی مصیبت پہنچی,
قحط کی وجہ سے
ہم سخت پریشان ہو گئے. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے,
کھانے کو بھی کچھ نہیں, ویسے بھی بڑی پریشانی ہے, بڑی تکلیف اور مصیبت ہے.
ہم آئے ہیں تھوڑی سی پونجی لے کر, ہمارے پاس پوری قیمت نہیں, پوری قیمت تھوڑی سی پونجی, تھوڑے سے پیسے لے کر آئے ہیں, لیکن
فَأَوْفِنَنَا الْكَيْلَا,
ہمیں دھرتی پوری دی گئی. پیسے تو تھوڑے ہیں, قیمت ہمارے پاس کم ہے, لیکن آپ ہمیں گنا کم نہ دیجیے, گنا پورا ہی دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ
وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا,
ہم پر صدقہ بھی دیجیے, ہمیں خیرات بھی دیجیے. آپ بھائی منتے بن کے, سوامی بن کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خیرات دیجیے, ہمیں صدقہ دیجیے.
ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, بڑے تکلیف میں ہیں, بڑے پریشان ہیں, پیسے بھی تھوڑے ہیں, تو پیسے نہ دیکھیے, بھرتی بھی پوری دیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی دیجیے,
کیونکہ ہم بھکاری منگتے بن کے اب آپ کی بارگاہ میں آئے.
ان اللہ یقضی المتقدمین,
اللہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔
جب بھائیوں نے انتہا کر دی آج بھی کی، منگتے بن گئے، بھکاری بن گئے، سوالی بن گئے، اور صدقہ خیرات مانگنے لگے جیسے فقیر مانگتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف باخيه اذا انتم جاهلون۔
فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے،
هل علمتم کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم بيوسف باخيه
تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ پھر بعد میں کیا کیا،
تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو،
لیکن تم نے یہ سب کچھ اس وقت کیا تھا جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے، تمہیں سمجھ نہیں تھی یہ نبی کا خلق۔ تو ساتھ ایسی داد کر دوں جس میں رعایت ہے، جس میں ان کے لیے معافی مانگنے کی، معذرت کرنے کی گنجائش ہے،
کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ساتھ ہی کہہ دیا جبکہ تم
نادان تھے، تمہیں سمجھ نہیں تھی، یہ بات تھی، اور چہرے سے نقاب اٹھا دی۔ جب چہرے سے نقاب اٹھایا اور انہوں نے دیکھا
قالوا أئنك لأنت يوسف،
کہنے لگے کیا تو ہی یوسف ہے،
کیا تو ہی یوسف ہے،
قال أنا يوسف وهذا أخي، فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ
تیرا بھائی بنیامین ہے، دونوں کٹھے ملے گے نہیں۔ یا تو علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا،
تیسری مرتبہ جاؤ گے تو تمہیں یوسف اور اس کا بھائی دونوں کٹھے ملیں گے۔
لوگ کہتے ہیں علم نہیں، تو یہ کہو گے جو کہتے ہیں نا علم نہیں تھا، خود ان کو علم نہیں،